أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. فأصبحوا ظاهرين. صلوا عليه وسلم. تمام تعریفیں حمد اور ثنا اس خدائے باکمال کے لیے جس نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت وفا کو خلق کیا اور تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے صدقے میں باوفا عباس کا عشق نصیب ہوا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد صاحبان علم اور ایمان، واجب الاحترام صاحبان علم کی موجودگی میں اپنے سبق کو پیش کرنے کے لیے مسلسل خدمت سرکار سید الشہداء عزاداری کے عنوان سے یہاں پہ آ رہا ہوں. اور آج محرم کی 8 تاریخ اور ہماری 9ویں گفتگو ہے. اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا اس عشرہ محرم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر سکے گا، اور جو چل بسیں گے تو ہمارا یہ عشرہ زندگی کا آخری عشرہ شمار کیا جائے گا. لیکن چل بسنے والے اس اعتبار سے اطمینان میں جائیں گے کہ دعائے احد کی تلاوت کرتے ہوئے مرنے کے بعد بھی انحالہ بینی و بین الموت، اگر خدایا تو نے میرے اور ایمان کے درمیان موت کو حائل کر دیا، اس کا تو نے فیصلہ کر لیا ہو تو پروردگار مجھے میری قبر سے اس طرح سے نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، تلوار بے نیام ہو، اور دائیے حق کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اپنی قبر سے بہر رہا ہوں. یہ دعائے عہد کا خلاصہ تھا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 40 دن تک اگر فجر کی نماز کے بعد صبح تلاوت کیا جائے دعائے احد تو پروردگار اس تلاوت کرنے والے کو اگرچہ مر بھی گیا ہو لشکر امام میں ضرور شامل کرتا ہے. اور اسی نصرت امام کے لیے ہم عنوان لے کر چلے ہیں. تو ایک دعا بھی ہے اس کی تلاوت کا حکم معصوم نے دیا, لیکن صرف 40 دن کیوں؟ اس لیے کہ 40 دن تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں. 40 دن ہمارے کہنے سے پڑھ لو گے پھر خود دل چاہے گا تو پڑھ لو گے. 40 دن ہمارے کہنے سے پڑھو گے اس کے بعد اس دعا کے ایسے عادی ہو جاؤ گے کہ پھر دل مانے گا یہ نہیں جب تک دعائے عہد نہ پڑھ لو. تو معصومین نے جو پیغامات دیے وہ یقیناً بہترین ہیں, قابل عمل پیغامات کے ساتھ آئیے اس گفتگو پر واپس لوٹ جائیں. نصرت امام کی تیاری کے حوالے سے ایک مولا نے اپنے مولائیوں کو کیسے دیکھنا چاہا اور ان مولائیوں کے صفات کو قرآن نے کیسے بیان کیا کہ جن کو کربلا کے شہدا کے خون کا انتقام دینا ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, آج آپ سب نے تقریباً جنگ اخبار کا وہ پیج پڑھا ہوگا, بالکل فرنٹ پیج کا, اور سب سے اوپر جو ایک بڑی خبر تھی وہ پاکستان کے شریر داخلہ شیطان ملک کا بیان تھا. بیان کیا تھا؟ بیان یہ تھا کہ سیکیورٹی کے خدشات کو دیکھتے ہوئے اب جلوس چھوٹے چھوٹے جلوس ختم کر دیے جائیں. اور دوسرا بیان کیا تھا کہ ہندوستان سے آئے ہوئے زاکرین کو پبلک مقامات پر خطاب کرنے نہیں دیا جائے گا. اس لیے میں نے نام دیا ہے شیطان ملک, اور اس کی وزارت کا نام ہے شریر داخلہ. شریر داخلہ, بات یہ ہے کہ جو خود عدالت کے سامنے مجرم بن چکا ہو زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, اگر عراق کے صدام کا انجام بھول چکا ہے تو یاد کر لے. تیس سالوں میں عزاداری حسین پر پابندی لگا کر کیا ملا اسے سوائے کتے کی موت کے. اور رہی بات سیکیورٹی کی, تو اگر تجھے بیان دینا ہے تو یوں کہہ دینا کہ تیرے پاس نہیں ہے نفری, تو تیرے پاس نفری ہو کہ نہ ہو مومنوں کے پاس تو ایمان وافر مقدار میں موجود ہے. نہ حسین کی عزاداری کل کسی سیکیورٹی کی محتاج تھی اور نہ آج محتاج ہے. Oh. نافذ کرنے والے اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمارے مکتب نے کبھی ہمیں قانون پامال کرنے کا پیغام نہیں دیا. یہاں تک کہ ہمارے مراجع فقہی اعتبار سے ٹریفک سگنل کے توڑنے کو اس کی خلاف ورزی کو بھی شرعاً جائز قرار نہیں دیا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم اس قوم کے فرد ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ, جو راہ خدا میں قتال کرنے والے. فیقتلون ویقتلون, ہم قتل کرنا بھی جانتے ہیں, قتل ہونا بھی جانتے ہیں. جب کوئی عزاداری کے مسئلے پر اس طرح کی بات سامنے آتی تو یاد رہے کہ عصبیت کی عزاداری میں کوئی گنجائش نہیں ہے. معاف کیجیے گا, بس اوقات کچھ ہمارے نادان دوست بھی علاقائیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان نادان دوستوں کی باتیں ہمارا مکتب کا پیغام نہیں ہوتی. مکتب تشیعوں کا ایک پیغام ہے, ہماری کوئی زبان نہیں صرف زبان ولایت ہے. سننے میں پنجابی لگے, سننے میں سندھی لگے, سننے میں سرائکی لگے, مگر ہماری زبان صرف ایک زبان ولایت ہے. تم جس زبان میں سمجھو تمہاری مرضی ہے. مملکت کی سرحدوں کا احترام لازم ہے. مملکت کی سرحدیں زمین کو تقسیم کر سکتی ہیں, مگر ولایت کے رشتے کو منقسم نہیں کر سکتی. جو ذاکر حسین ہندوستان سے آیا وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے, اس لیے کہ ہمارا مہمان بھی ہے. تو ہم اس مسئلے میں کسی عصبیت قبول نہیں کرتے. جو بھی ذکر حسین کرنے آیا ہے, چاہے ہندوستان سے آیا ہو, اور اگر تمہارے یہاں سعودی عرب سے مبلغ آ سکتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی جمہوری اسلامی ایران سے بھی آ سکتے ہیں, ہندوستان سے بھی آ سکتے ہیں. اس لیے کہ نصرت حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے گرچہ کچھ سوالات درمیان میں مجلس میں شامل کرنے کا پیغام تھا, لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند باتوں میں سمیٹ دوں گا پورے اس موضوع کو, مگر صلوات کے ساتھ طرح سے. سوالات کا خلاصہ یہ کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء کا مذہب کیا تھا. ان سارے سوالات کو میں نے ایک سوال میں جمع کر دیا ہے. جو مذہب تھا اس کی نماز پڑھتے تھے, جو مذہب تھا اس کے عقائد کی بنیاد پر مدد کے لیے پکارتے تھے, جو مذہب تھا اس کی دی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے تھے. یہی ہے نا, حیرت کی بات ہے. آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ یزید کا مذہب کیا تھا, اور آج نوبت اتنی گر چکی ہے کہ لوگ پوچھ لیں حسین کا مذہب کیا تھا. جس سے محمد کا مذہب معلوم ہوتا ہو کبھی نہ پوچھتا حسین کا مذہب کیا تھا. نوک سنا پہ جانے سے پہلے قرآن پڑھا، نوک سنا پر آنے کے بعد بھی قرآن پڑھا، تپتے ہوئے ریگستان صحرائے کربلا پر حسین نے قتال سے پہلے بھی نماز ادا کی، اور خدا کی نماز، رب کی نماز، اللہ کی نماز، اور سجدے آخر میں تو اپنا سر ایسے رکھ دیا کہ سر نہ اٹھ سکا، آج تک حسین کا سر سجدے میں ہے۔ رہی بات ہمارے مذہب کے بارے میں، مگر اس سے پہلے ایک سوال کا جواب اور، کہ کربلا میں حسین نے کس کو پکارا مدد کے لیے، اللہ کو یا علی کو؟ کچھ سوالات میں نے آپ سے کہا نا کہ جب کبھی ایام عزا آتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ مخالفین بھی سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محرم دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کا مہینہ ہے۔ کون حسینیت کے لیے سرگرم ہے اور کون یزیدیت کے لیے بیدار ہے؟ جوان کا سوال، کربلا کے میدان میں حسین نے کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کو پکارا، یا علی ابن ابی طالب کو پکارا کہ یا علی ادرکنی؟ پکارا کسے؟ تو کربلا کے میدان میں حسین نے اس کو پکارا جس کو حسین سے محمد نے پکارا تھا، اور اب محمد نے کس کو پکارا تھا؟ کیا محمد نے جس کو پکارا تھا، ایک وہ تھا جو طاقت دینے والا تھا، ایک وہ تھا جو طاقت لینے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حسین منی و انا من الحسین کی منزل، یہ حدیث تو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، جس کو محمد نے پکارا اسے حسین نے پکارا، اگر پیغمبر نے اللہ کو پکارا تو حسین نے اللہ کو پکارا، اور اگر پیغمبر نے علی کو پکارا تو حسین نے علی کو پکارا، اور جس کو حسین نے کل پکارا اسے آج ہم نے پکارا۔ یقیناً ان تمام سوالوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ابھی مسجد میں نماز ہوئی تھی مغربین کی، اگر کسی مسلمان نے وہ نماز نہ دیکھی ہو کہ ہم اپنی مسجدوں میں کیسی نماز پڑھتے ہیں تو کل جلوس میں آ جائے، کل جلوس میں آ جائے اور آ کر دیکھ لے کہ جب اہل تشیع نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ان کے سامنے گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں؟ آ کے دیکھ لیں، اس نے ہماری مسجد میں نماز نہ دیکھی ہو وقت پہ آ جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نماز کس کی پڑھ رہے ہیں۔ عزیزو، سوالات کے جوابات تو بہت وقت لے جاتے ہیں، لیکن میں بہت سمیٹ کر بات کو کنٹرول کیا اور میں آپ کو لے آتا ہوں واپس نصرت امام کی بارگاہ میں، اور کل ہم نے امام سجاد علیہ السلام کے پانچ جملے بیان کیے تھے، اور آج امام کی وہ حدیث بیان کر رہا ہوں پہلے جس میں امام نے اپنے چاہنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ان مشیتنا انما شیعتنا اصحاب اعین الاربعہ. یہ بعض الفاظ انما شیعتنا اصحاب الاعین الاربعہ کی بجائے الاربعۃ الاعین آگے پیچھے کر سکتے ہیں, اختلاف ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف ہمارے شیعہ وہ ہیں جو چار آنکھوں والے ہیں. انما شیعتنا اصحاب الاربعۃ الاعین, چار آنکھوں والے ہیں. عینان فی الراس, ہمارے شیعوں کی دو آنکھیں سر میں ہوتی ہیں. وہ عینان فی القلب, اور دو آنکھیں دل میں ہوتی ہیں. وہ اعلی الخلائق کلہم کذالک. لیکن یہ بات یاد رہے کہ خدا نے ساری مخلوقات کو, ساری مخلوقات کو جو انسان کہلاتے ہیں, سب کو چار آنکھیں دی ہیں. الا مگر ایک فرق یہ ہے کہ ان اللہ فتح ابصارکم وعمی ابصارہم, کہ خدا نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں, ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں. فرق واضح ہوا کہ مومن نور خدا کی فراست کے ساتھ دیکھتا ہے. مومن کی چار آنکھیں ہیں, دو آنکھیں چہرے پر ہیں, دو آنکھیں دل میں ہیں. اگر چہرے کی آنکھیں خراب ہو جائیں تو ان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے, اور دل کی آنکھیں خراب ہو جائیں تو ان میں دوائی نہیں ڈال سکتے ہو. اور جب چہرے کی آنکھیں ساتھ چھوڑ دیں تو دل کی آنکھیں تب بھی بتاتی ہیں کہ امام کس طرف ہے, کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے امام کو. اور جب ان آنکھوں سے امام کو نہ دیکھ سکے تو یہ آنکھیں ناقص ہیں, وہ آنکھیں کامل ہیں, اور ایسی کامل ہیں کہ جن کے لیے ایک اور روایت میں امام کے الفاظ کے پروردگار نے اس زمانے کے صاحبان ایمان کو تمام زمانوں کے صاحبان ایمان پر افضلیت عطا فرمائی ہے. افضلیت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جو قائلین ہیں اس آنے والے ایمان کے, اس کے منتظر ہیں, اس کے انتظار میں, ان کے لیے خدا نے خاص تحفہ عطا فرمایا کہ ان کی عقول کو, ان کے افہام کو اتنا کامل کر دیا ہے کہ یہاں تک کہ ان کے لیے غیبت مشاہدے میں تبدیل ہو گئی ہے. میرا کہنا آسان, آپ کا سننا بھی آسان. غیبت مشاہدے میں تبدیل ہو گئی ہے. جب غیبت غیبت نہ رہے, مشاہدہ ہو جائے, تو پھر یہ آنکھیں وہاں کہاں ساتھ چلیں گی؟ اور میں کیا میں بیان کروں کہ ان چھوٹی سی آنکھوں سے جب ہم چمکتے ہوئے کامل صورت کو نہیں دیکھ پاتے تو اس مکمل نور کامل کو کیسے دیکھیں گے؟ البتہ ان آنکھوں کے لیے امام کے جملے, اور اب ان آنکھوں کی تازگی کے لیے امام کا ایک اور جملہ فرماتے ہیں کہ امتحنو شیعتنا عند ثلاث, ہمارے شیعوں کو آزماؤ تین وقتوں پر, تین موقعوں پر, تین حالات میں. تین 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 موقع, حالات, وقت, جو ترجمہ آپ چاہے کریں, مگر تین کو چھوڑ دیں. بہت بڑے محمد والے امتحنو شیعتنا, ہمارے شیعوں کو آزماؤ, امتحان لو ان کا. ان دا سلاس, تین موقعوں پر. پہلا موقع ان دا مواقیت الصلات, یہ صلوات جمع کی شکل میں, ان دا مواقیت الصلوات کیف محافظتہم لہا, ہمارے شیعوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ انہیں تین وقت تین باتوں سے آزماؤ. پہلی بات کہ انہیں نماز کے اوقات سے آزماؤ, نماز کے اوقات سے آزماؤ. کیف محافظتہم لہا, کہ وہ اپنے نماز کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوحہ خان بھی نماز کی عظمت کو نوحوں میں شامل کر رہے ہیں. محافظت تو ہم لہا, وہ اپنی نماز کے اوقات کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ امتحنوا شیعتنا, آپ آزماؤ ہمارے شیعوں کو. عند الصلاۃ, اور نماز کے علاوہ آزماؤ. وعند اسرارہم کیف حفظہم لہا ان عدونا, انہیں آزماؤ رازوں کے حفاظت کے اعتبار سے کہ وہ اپنے راز کو ہمارے دشمن سے کیسے بچا کے رکھتے ہیں, اپنے راز کو ہمارے دشمن سے کیسے چھپا کے رکھتے ہیں. اب یہ راز راز ولایت ہے, یہ راز راز نصرت ہے, یہ راز راز شہادت ہے, یہ راز راز تیاری لشکر امام زمان. سلوات پڑھے محمد. کیا راز؟ کیف حفظہم, کیسے بچا کے رکھتے ہیں؟ لہان عدوے نا, ہمارے آدا سے ان کو آزماؤ. نماز کے وقت, راز کو چھپانے کے وقت. اور تیسرا جملہ کہ انہیں آزماؤ. کب آزماؤ؟ نماز, راز, اور کہ انہیں آزماؤ ادائے امانت کے وقت, کہ امانتوں کو کس طرح سے واپس لوٹاتے ہیں. اور اسی امانت کو ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس امانت کو خدا نے ہمیں اس طرح سے سونپا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اس نے جان اور مال دونوں خرید دیے. اور پھر صفات بیان کر کے کہا کہ التائبون, ان کی پہچان قرآن میں یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون, وہ عبادت گزار پروردگار ہیں. الحامدون, وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ الصاحبون, روزہ رکھنے والے, ایک ترجمہ. شب داری کرنے والے, ایک اور ترجمہ. کیسے ہیں وہ؟ رکوع کرنے والے, الراکعون والساجدون, سجدہ کرنے والے. کیسے ہیں وہ؟ اچھائی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. کیسے ہیں وہ؟ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. فبشر المؤمنین, اور ایسے مومنوں کو پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے. عزیزو, نصرت امام کے لیے ناصرین امام کی پہچان کو قرآن نے بیان کیا. اپنی جان, اپنا مال راہ خدا میں بیچنے والے کیسے ہوتے؟ کون, یہ نو صفات پائی جاتی ہیں عزرو قرآن. اور اس کے ساتھ ساتھ دسویں صفت کا, اس نے جہاد کے لیے بے تاب رہنا. اور اتفاق سے میں نے ابھی بالکل آغاز میں دعائے احد کی بات کی تھی. تو دعائے احد کیا ہے؟ آج حضرت عباس علمدار سے ایگریمنٹ کو رینیو کرائیے. آپ نے ایک احد کیا ہوا ہے لشکر کے علمبردار کا, آج روز منا رہے ہو تو اپنے ایگریمنٹ کو رینیو کرا لو. بالکل جیسے حجرہ اسود کے پاس جا کر, علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کے قریب نہ جا سکو, اس پر ہاتھ لگا کر پیار نہ کر سکو, تو پھر انگلیوں کا اشارہ کرنا, بسم اللہ ہے, فباللہ ہے, اللہ اکبر. یہ انگلیوں کا اشارہ کیا تھا سمجھ میں نہ آیا, تو دور سے کر لینا. مگر جب میں آ رہا تھا سعودی عرب تو میں نے دیکھا امیگریشن کاؤنٹر پر مجھ سے کہا گیا انگلیاں رکھو, پہلے رکھو گیلے ٹیشو پیپر پر, پھر رکھو اس اسکرین کرنے والے
اس مقام پر جہاں سے فنگر پرنٹ لیے جائیں گے آپ کے.
میں نے کہا اچھا تم لے رہے ہو یہاں پر پرنٹ, خدا لے گا حجر اسود پرنٹ
چار انگلیوں کے. جب بسم اللہ ہے وباللہ ہے اللہ اکبر. آج اگر مولا عباس کے علم کو ہاتھ نہ لگا سکو تو دور سے اپنی انگلیوں کے پرنٹ دے دینا, اس لیے کہ اپنے عہد کو رینیو کرانا. لواط پڑھے محمد والے محمد.
عزیزان محترم, رینیو کیسے کرائیں گے؟
کہ اگر لشکر حسین کا علمبردار با وفا تھا تو وہ اپنی سپاہیوں کو وفادار دیکھنا چاہتا ہے, اور اگر لشکر امام زمان کا علمبردار کون ہوگا؟ کہ وہ 313 اصحاب میں کیا سخت سخت لشکر کے علمبردار ہوں گے؟ جنگ صفین میں امام نے جو کل میں نے بیان کیا صفین کے حوالے سے کل, کہ امام نے اپنے لشکر کو جب منظم کیا تو فرمایا تھا کہ اپنی نگاہیں تیز کر لو, دشمن پہ جمع کے رکھو تاکہ خوف کم ہو سکے اور باتیں کم کرو, اور دیکھو اپنے جھنڈے کو گرنے نہ دو, اپنے جھنڈے کو گرنے نہ دو. تو آج علم کی بات ہے, آج مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی فخر نہیں ہے کہ عباس علمدار کا علم گر تو سکتا ہے, ہمارا ہاتھ کٹ کے علم نہ گرنے پائے. علم جھکانا بھی مت, علم جھکانا بھی مت. کیوں؟ اس لیے کہ لشکر کے علمدار نے علم کو جھکنے نہیں دیا تھا. کیوں؟ جب تک علم اونچا رہتا ہے بچوں کو پانی کی آس رہتی ہے, اور اب جلوس کے لیے خواتین کو مستورات کو زیارات کے لیے علم جھکانا مت, اس لیے کہ علم کو ہاتھ لگانا معیار محبت مخصوص نہیں ہے. دور سے استلام کرو مگر اس وفائے عہد کے ساتھ کہ خدایا یہ اس با وفا کا علم ہے جس نے اپنی وفا کو ایسا نبھایا کہ آج وفاؤں کا خدا پاس ہو گیا. ہم بھی اپنے عہد کو پورا کریں گے لشکر امام زمان میں شرکت کر کے, اپنی جان پیش کر کے.
امام زمان علیہ السلام
اس علم کو بس وہ اٹھائے. لوگ پوچھ رہے تھے کہ آج علم کو اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ ہم حالت تیاری جنگ میں ہیں, ہمارے ساتھ چلنے والا ایک سواری کا جانور اپنے سوار کے انتظار میں چل رہا ہے, ہم علم کو اٹھائے ہوئے اس کے انتظار میں ہیں جس کے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. اور اسی مناسبت سے جب عہد کی بات آتی ہے تو باوفا عباس کے مصائب ہمیں اور وفا سے قریب کرتے ہیں. وعدے کیسے نبھائے جاتے ہیں؟ وعدوں کا کرنا تو آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. اور جب کبھی وعدے مشکل لگنے لگے تو آؤ عباس کا نام لے کر اپنے وفاؤں کو مکمل کرو اپنی وعدوں کے اعتبار سے. بس گزر گئے دن فضائل کے, آ گئیں مصائب کی راتیں, اور صبح سے آج رات تک ایک مصائب سنو گے, عباس عباس. کون عباس؟ کیا خدا نے ام البنین کی آغوش میں لخت جگر دیا تھا کہ جس کو آنکھیں کھولنے کے لیے بھی حسین کی آغوش چاہیے تھی؟
ساری آغوشوں سے نکلتا ہوا بچہ کہیں آنکھیں نہیں کھول رہا ہو. جب حسین کی خوشبو مشام تک پہنچی آنکھیں کھولی, اور کیا شوق زیارت عباس کو دیکھا حسین نے کہ اپنے زائر کو پہلی خوراک خود عطا کر دی. پہلا زائر کون ہے مولا حسین کا, اس نے آنکھیں کھولنے کے بعد کسی کو دیکھا ہی نہ سوائے حسین کے, مولا عباس یہ ظاہر ہوئے. جب ظاہر ہوئے تو اب امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ظاہر کی خوراک کا انتظام کرے. فرق اتنا ہے کہ جب کربلا کے ظاہر تھے ان کے لیے امام نے بنی اسد کے زمینداروں کو متوجہ کیا تھا, اور اس چھوٹے سے ظاہر کے لیے حسین نے کون سی خوراک کا انتظام کیا تھا؟ کہ اور تو کچھ خوراک بچے کے لیے مناسب تھی نہیں, بچہ ہے نا ابھی ابھی پیدا ہوا ہے, اپنے لعاب امامت کو عباس کے منہ میں اپنی زبان سے پہنچانا شروع کیا, اور اس سے بہتر خوراک دنیا میں ممکن نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جس زبان نے زبان رسالت کو چوسا ہو وہ زبان آج عباس چوس رہے تھے. پہلی خوراک حسین کے ظاہر عباس کو مل رہی تھی. عزیزو یہ تو بھائی نے دیا تھا, اس کے بعد بہن آگے بڑھی. بڑی بہن ہے جناب زینب کبرا, بڑی بہن ہے, اور اب اپنے بھائی حسین سے اپنی گود میں عباس کو لے لیا. اب ایک ذریعہ تھا ذہن, اس سے خوراک مل چکی, اپنے مقدس لبوں کو عباس کے قوت سماج سے متصل کیا, کان کے قریب لے گئیں. ہونے والوں ہم اور آپ صرف اذان و اقامت سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو غازی کہلوانا چاہتے ہیں. عباس نے کیا سنا تھا؟ پہلی آواز جو عباس کے کان میں گئی وہ جناب زینب کی آواز تھی, اور آواز یہ تھی کہ بھیا دنیا سے جاتے جاتے اماں زہرا نے تجھ کو سلام کہا تھا. اجر و کمر اللہ ہونے والوں, پہلی آواز جو عباس کے کان میں پہنچی آواز کیا تھی؟ دنیا سے جاتے ہوئے ساری دنیا پیغمبر کو سلام کرے, پیغمبر زہرا کو سلام کرے, اور زہرا دنیا سے جاتے جاتے عباس کو سلام کرے, اور عباس بچپنا کیسے گزرا تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس اتنا اشارہ کر دوں کہ پکا عاشق حسین بھی تھا, جانثار حسین بھی تھا, اور جناب زینب کا خدمت گزار بھی تھا. اب اس کے بعد جب کبھی شہزادیاں رسول کے روزے پر جاتی تھیں تو چھوٹا بھائی جب چلنے قابل ہو گیا, کچھ سجنے لگا, چھوٹی سی ننی سی تلوار شوق جہاد میں ساتھ رکھتے ہوں گے, آگے آگے چلتے تھے شہزادیوں کے, اور پکارتے جاتے تھے جب بولنا شروع کیا گیا, یوحناس اپنی آنکھیں نیچی کر لو, آج رسول کی بیٹیاں رسول کے روزے پہ جا رہی ہیں. شاید یہی وہ سبب تھا جس کی بنیاد پر زینب کو اپنے پردے کی حفاظت کا بڑا یقین تھا, بڑا یقین تھا. یعنی امام کی شہادت سے زیادہ زینب کو اپنے پردے کے بارے میں یہ یقین تھا کہ نہیں میرا پردہ باقی رہے گا, اس لیے کہ شہادت حسین تو بیان ہو چکی تھی معصوم کی زبان سے, لیکن پردے کی بات جب بیان ہوئی تھی تو عباس نہیں تھے. سنیں گے جملہ, کہ کسی کے میدان کربلا میں جانے پر زینب نے اپنے بھائی کو بلا کر استفسار نہیں کیا, پوچھا نہیں. جب عباس گئے ہیں نا زینب سے رہا نہ گیا, بلوایا تھا اور لپٹ کر بھائی سے رونے لگی, بھائی کیا سنا ہے کہ اب عباس بھی ہمیں چھوڑ کر چلے؟ امام نے سر جھکا لیا, فرمایا ہاں بہن عباس بھی چلے گئے. اب حسین سے کچھ نہ کہا, اب نجف کا رخ کیا, صدقا بھی بابا سچ تو کہا تھا آپ نے, مگر زینب سمجھی نہیں تھی. اس جملے کو جب مولا حسین نے پوچھا کہ زینب کیا کہنا چاہتی ہیں بہن, کیا بھیا ایک دن میں بہت چھوٹی کم سن تھی کہ اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھا کرتی تھی, میرا بابا مجھے محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھتا تھا, میری چھوٹی سی چادر کے کنارے سنبھالتا تھا, اور ایک دن اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ بیٹی تیرے سر سے ایک دن چادر بھی چھینی جائے گی. لیکن بھیا جب سے عباس دنیا میں آئے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کیسا دن قیامت کا ہوگا جب کوئی عباس کی بہن سے چادر چھین لے. حاجر عمر اللہ ہونے والے عباس محرم کی 10 تاریخ کی شب تھی. ایک بہن کا واقعہ سن لیا آپ نے, ایک بہن اور ہے اس کو تاریخ نے ام کلثوم کے نام یا زینب صغرا کے نام سے یاد کیا ہے, اور یہ ام کلثوم بی بی شب عاشور سارے خیمے اہل بیت کے اس طرح سے نسب تھے, ایک کے بعد ایک خیمے اہل بیت تھا, اور ان کے پیروں پر عباس علمدار بھی تھے کہ ایک خیمے سے درد بھری آواز سنی کہ کوئی بی بی حسرت و یاد سے روتی ہو کہ کل سب قربانی پیش کریں گے, میرے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے. عباس آگے بڑھے, خیمے شہزادی ام کلثوم میں داخلے کی اجازت طلب کی, اس نے دخول لیا, اس نے دخول ملا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے, سلام بجا لائے. یہ طریقے ماں نے سکھائے تھے کہ یہ تمہاری بڑی بہن نہیں ہے بلکہ یہ شہزادی ہے. سر جھکائے ہوئے خدمت میں آئے, سلام کیا, دیکھا کہ چھوٹی شہزادی یعنی ام کلثوم مصلی عبادت پر بیٹھی رو رہی. ایک مرتبہ دست ادب باندھ کے فرمایا کہ شہزادی دل چھوٹا نہ کیجیے, اگر خدا نے آپ کو صاحب اولاد نہیں رکھا, کوئی اولاد آپ کے نہیں ہے, تو کل کیا ہوا یہ غلام کل آپ کی جانب سے قربان ہو جائے گا, بس آپ مطمئن ہو جائیے. میں کہوں گا عباس بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نہ گئے, عباس کل کیا کرو گے جب ام کلثوم کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بھرے. بہنوں کا آسرا عباس سے. اور اب رونے والوں, میں نے ابھی مصائب پڑھے نہیں ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ 10 محرم کی رات کیسے قیامت کی رات تھی. اس قیامت کی رات میں عباس کا انداز یہ تھا, باوفا متقی پرہیزگار عابد عالم فقی محدث حسین کا لعاب امامت پینے والا عباس 10 محرم کو کس طرح سے اپنی قربانی کی تیاری کرے گا تاکہ آج ہم اور آپ سب مل کر پھر اپنے عہد کو تازہ کریں گے جناب عباس کی بارگاہ میں. ہر ایک کو شوق شہادت تھا لیکن ہر ایک کا جانا آسان تھا, عباس ایک منصب دار تھے, ان کا جانا مشکل تھا. اور جب امام سے اذن جہاد نہ لے سکے تو عباس نے رہتی دنیا کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ جب کبھی حسین سے تمہیں کچھ نہ مل رہا ہو تو حسین کی چہیتی سکینہ کو وسیلہ بنا لینا. اس نے جہاد نہیں مل رہا تھا نا, رضائے شہادت نہیں مل رہی تھی. اس نے جہاد تو نہیں, رضائے شہادت کا سوال تو نہیں مل رہا تھا. سکینہ کو لیا, اور میں کہوں گا کہ شہزادی نے خود سے تو نہیں فرمایا ہوگا کہ چچا مجھے پانی پلا دیجئے. البتہ عباس نے خود شہزادی کی خدمت میں پہنچ کے کہا ہوگا, شہزادی بہت گرمی ہے, بڑی پیاس لگی ہوگی, اگر کہیے تو یہ چچا پانی بھر کے لے. اور سکینہ کے ساتھ ساتھ تو بچے جمع تھے چاروں جانب, جنہوں نے بے ساختہ کہا ہوگا ہاں بی بی کہیے پانی آ جائے تو سب کو مل جائے گا. کتنا قیمتی تھا پانی, آپ کو احساس ہوگا نا, سات محرم سے بچوں پر بند تھا پانی, آٹھ محرم کو خیموں میں ختم ہو گیا تھا پانی, اور اب ہر کلیجہ ایک ہی طلب کرتا تھا پانی. اور حسین نے جب نہ دیکھی سکینہ کے اشکوں کی روانی تو سکینہ کو گود میں لے کر پہنچے, عباس گود میں لے کر پہنچے امام حسین کی بارگاہ. اور جب امام نے دیکھا سکینہ کو, ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھتے تھے کبھی عباس کو دیکھتے تھے, جملہ فرمایا ہوگا ہوگا, دل کہتا ہے ماحول ایسا تھا کہ بیٹی آج سفارشی بن کے آ تو گئی ہو, کل چچا میں ملیں گے تو فریاد کرو گی, مگر سکینہ نہ سمجھ سکی ہوگی. ارے آئے حسین نے عباس کو کیسے رخصت کیا, لیکن عزادارو عزادارو ایسے نہ رونا عباس کے مسائل پر, اس لیے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لو, جب ہاتھوں کو دیکھ لو تو پھر کٹے ہوئے ہاتھوں والے مجاہد کو رونا. عزادارو کسی کا اگر ایک ہاتھ کام چھوڑ دے کتنا معذور ہو جاتا ہے. ارے زیادہ سے کاموں کے لیے لوگوں سے کہتا پھرتا ہے, اگر دونوں ہاتھ معذور ہو جائیں کام نہ کر سکے, اور ایسے میں اگر آنکھ میں کوئی ذرہ کنکر بھی گر جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے, یہ سوچ کے رونا, اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے رونا. ارے یہ ہاتھ رہ گئے آقا, تیرے ہاتھ کٹ گئے, کاش کی ہاتھ کربلا میں ہوتے تو آقا تیرے ہاتھوں کو کٹتے نہ دیتے. رونے والوں
عباس میدان کربلا کی جانب بڑھے, میدان کربلا کی جانب بڑھے, کیا جہاد کیا ہوگا. نقشہ جنگ بیان نہیں کروں گا, جہاد بڑا عظیم و شان تھا, علی کا لال تھا, علی کا لال تھا, مگر کاش کہ اس نے جہاد ملتا بجائے رضائے شہادت کے, اس نے جہاد نہیں تھا. اسی لیے بعض علماء نے بیان کیا کہ ہاتھ میں تلوار بھی نہ تھی, بس دفاع کے لیے نیزہ تھا, یا پانی بھرنے کے لیے مشک سکینہ تھی, یا حسینیت کی پہچان کے لیے علم تھا ہاتھ میں. اور عباس نہر کی جانب بڑھے, چار ہزار تیر انداز نہر پر قبضہ کیے ہوئے تھے, نہر پر قبضہ عباس کا ہو گیا چند ہی لمحوں کے اندر. اور جب قبضہ کیا عباس علمدار نہر پر تو پانی بھر لیا, مشک سکینہ کو سیراب کر لیا. اور ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھر کے چلے تھے, میں کس طرح سے بیان کروں کہ جب تھوڑی سی گرمی بڑھتی ہے انسان کو پیاس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے, اور کہیں اگر پانی کے پاس کھڑا ہوا ہو تو پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. مگر میرا سلام ہو اس عظیم وفادار پر جس کے لیے میں سمجھتا ہوں مشک سکینہ کو بھر کے پلٹ گئے تھے. اور جب مشک سکینہ کو بھر کر پلٹنے لگے تو اب عباس کے ہاتھوں کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا تھا, اسی لیے ظالم نے چھپ کر پیچھے سے اس ہاتھ کو کاٹ دیا. ہاتھ سے عباس نیزوں سے حملہ کرتے تھے یا اپنے دفاع کے لیے تلواروں کو روک لیتے تھے, جب ایک ہاتھ کٹ گیا عباس نے پھر بھی خیمے کا راستہ نہ چھوڑا, ادھر ہی جانب چلتے رہے جانب خیمہ. ایک ظالم نے دوبارہ چھپ کر پیچھے سے بائیں ہاتھ سے وار کیا,
مسجد سکینہ کو گرتے گرتے عباس نے ارے دانتوں سے تھام لیا, سکینہ تک پانی پہنچ جائے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر تیر نہ لگتا تو عباس کو پوری دنیا کی طاقت خیمے میں پانی پہنچانے سے نہ روک سکتی تھی. ارے تیر عباس کے لگتے رہے, تیر لگتے رہے. کیوں؟
اس لیے کہ 4000 تیر انداز تھے جو مولا عباس کی جانب تیر برسا رہے تھے. صرف ایک تیر نہیں لگا ہے نا, نا پرونے والوں, ایک تیر نہیں لگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا میں جو لاشیں پامال ہوئی ہیں ان میں گھوڑوں کی ٹاکوں سے یا حسین کی لاش پامال ہوئی ہے یا قاسم کی لاش پامال ہوئی ہے. لیکن کسی شخص نے سوال کیا تھا کربلا کے ایک عالم دین سے کہ اتنا بتا دیجئے کہ جب ہم نے مولا عباس کی قبر دیکھی تو اتنی چھوٹی کہ 6 مہینے کے بچے کی قبر ہو. خدا آپ کو نصیب کرے جا کر دیکھنا. رونے والوں آپ کی مرضی ہے, ام البنین کے لال پہ جتنا رو گے آپ کی مرضی ہے. 8 محرم ہے, جو کل جیے گا حسین کا ماتم کرے گا. ارے جس کے ہاتھ سلامت ہوں اگر وہ ماتم نہ کرے تو افسوس ہوگا. رونے والوں عباس سے علمدار کب اتنی چھوٹی کیوں, جبکہ ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے عباس بڑے طویل قامت سے, اتنے طویل قامت سے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین سے لگتے تھے, اور جب اپنے پاؤں کو رکاب میں رکھتے تھے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے اونچے ہو جاتے تھے. اتنے طویل قامت تھے مگر قبر چھوٹی کیسے بنی؟ کیا مطلب ہے کہ بڑے طویل قامت شخص کی قبر بڑی ہونی چاہیے؟ جملہ سنیں گے, آپ نے سن لیا, مگر جس عالم سے سوال کیا گیا روتے روتے بے ہوش ہو گیا, اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ جب چوتھے امام نے اپنے چچا کی لاش کو اٹھایا تھا, چچا کی لاش کو اٹھایا تھا نہر کے کنارے سے, تو جس آزائے بدن کو اٹھانا چاہتے تھے وہ دوسرے آزائے بدن سے الگ ہو جاتا تھا. وہ طویل قامت عباس, اب کتنے تیر برسے ہوں گے, اب پہچانا آپ نے کتنے تیر برسے ہوں گے. اشیاء کو سب سے زیادہ اسی ایک سے پریشانی تھی نا, اسی ایک سے پریشانی تھی. اس کو کتنے تیر مارے گئے تھے, کتنے تیر جسم پر کھا لیے. مسکے سکینہ کو بچاتے رہے, لیکن جب مسکے سکینہ پر تیر لگا عباس نے قدم روک لیے. اب جانب خیمہ نہیں جانا. پرانے والوں کربلا محلہ میں مولا عباس کے حرم میں دعا کرو ایک 8 محرم وہاں مناؤ جا کر, اور 8 محرم کو مولا عباس کے حرم میں مولا عباس کے مصائب پڑھو اور سنو. ایک مرتبہ شیخ محمد علی خراسانی مجلس پڑھ رہے تھے مولا عباس کے حرم میں, اور امام جماعت آیت اللہ ابراہیم قزوینی موجود تھے. اچانک ذاکر حسین نے مصائب پڑھتے پڑھتے جملہ کہا کہ مولا عباس پہ اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ ایک تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا. اتنا گریا اٹھا, اتنا گریا اٹھا, بس اتنا کہا تھا. خدا نہ کرے آپ کی آنکھ میں, خدا نہ کرے آپ کی آنکھ میں پھر ریت کا ذرہ بھی جائے اور آپ کے ہاتھ موجود نہ ہوں, پھر سوچنا کہ کتنی بڑی مصیبت ہے. جملہ سننا کہ مولا عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا. اور جب ذاکر نے مجلس تمام کی ابراہیم آگے بڑھے, فرمایا اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو. ارے کہاں سے تلاش کروں کہ کس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا؟ رونے والوں ابراہیم جب سو گئے تو حالت خواب میں مولا عباس کی زیارت ہوئی, مولا عباس کی زیارت ہوئی. اب جملہ سننا, جملہ سننا. فرمایا ابراہیم آپ میرے مصائب کا ایسے انکار کر رہے تھے جیسے آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے. ابراہیم جب میری آنکھ میں تیر پیوست ہوا, ارے میں نے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازو جمع کر کے چاہا کہ آنکھ میں لگا ہوا تیر نکال لوں, لیکن ابراہیم میں کامیاب نہ ہوا. ابراہیم میں نے اپنے دونوں گھٹنے اونچے کیے تاکہ
تاکہ تیر کو گھٹنوں کے درمیان روک کے نکال لوں. اب جو میں نے سر جھکایا تھا کہ تیر کو گھٹنوں کے درمیان روکتا, کسی ظالم نے میرے سر پر ایسا وار کیا کہ میں گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. ہوا غربتا ہوا محمد مولا پاک زین سے زمین پر کیسے پہنچے مجھے نہیں معلوم. رونے والو رونے والو, نہیں معلوم نا کہ مولا پاک اس زمین پر کیسے پہنچے. وہ اس لیے کہ کربلا کا جو بھی شہید زین سے زمین پر گرا, فطرت سے انسان کی گرتے ہوئے یا دائیں ہاتھ کا سہارا یا بائیں ہاتھ کا سہارا, مولا کے دونوں ہاتھ نہ تھے, مولا زمین پہ کیسے گرے. رونے والو, اسی کو ام البنین فرماتی تھی کوئی مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا اس کے بازو نہ تھے, شاید ماں کا دل کہتا ہو کہ میں کربلا کے میدان پہ ہوتی ارے بازو پھیلا دیتی. آ میرے لال ابا ماں کی گود میں آ, میں کہوں گا بی بی دل چھوٹا نہ کرو, ارے حسین کی تو پیاری ماں بازو پھیلائے ہوئے آ میرے لال ابا.
میں نواں خانی کے لیے ملتمس ہوں علی حیدر صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور نواں خانی فرمائیں. اب میں ملتمس ہوں نواں خانی کے لیے علی حیدر صاحب کا. مومنین سے التماس ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں موجود رہیں اور ان کا ساتھ دیں. مومنین کرام,
علی حسین 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 رو رہی ہے شہ کر بلائی, ہائے بچھڑا برابر کا بھائی, ہے یہ خیمے میں ہر سو دہائی, ہائے بچھڑا برابر کا بھائی. ضبط ہوتی نہیں شے تیرے کا, اب جئیں گے نہ دن ہار حضرات. ضبط ہوتی نہیں شے تیرے کا, اب جئیں گے نہ دن ہار حضرات. جان لے گا یہ داغِ جدائی, ہائے بچھڑا برابر کا بھائی. اپنے بھائی کے بچوں کی خاطر ہو گئے مشک اٹھانے کو حاضر, اپنے بھائی کے بچوں کی خاطر ہو گئے مشک اٹھانے کو حاضر. کس کو ملتے ہیں ایسے فدائی, ہائے بچھڑا برابر پائے. رو رہے ہیں شہ کر بلائی, ہائے بچھڑا برابر کا بھائی. سوچو شبیر کی بے کسی کو, دیکھو مظلوم کی بے بسی کو, سوچو شبیر کی بے کسی کو, دیکھو مظلوم کی بے بسی کو، ٹوٹے ہاتھوں سے میت اٹھائی، ہائے بچھڑا برابر کا بھائی، ہے یہ سیمے میں ہر سو دہائی، ہائے بچھڑا برابر کا بھائی، پیاسے بچوں کی تقدیر دیکھو، حالت دار شبیر دیکھو، پیاسے بچوں کی تقدیر دیکھو، حالت دار شبیر دیکھو، مشق خیمے میں آنے نہ پائی، ہائے بچھڑا برابر کا بھائی، رو رہے ہیں شہ کر بلائی، ہائے بچھڑا برابر کا بھائی، ہائے بچھڑا برابر کا بھائی، ہائے بچھڑا برابر کا بھائی،
یا عباس یا عباس،
عباس عباس،
یا عباس
عباس، عباس
عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس
ماتمیوں، میرے ساتھ زور سے ماتم ہونا چاہیے، ایک ساتھ زور سے، بادشاہ کا ذکر ہے کہ جس پہ خود وفا کو بھی ناز ہے، اس بادشاہ کے لیے مولا عباس، یا عباس، ایک ساتھ پڑھیں، یا عباس، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، اندازہ ہے دریا کو، اندازہ ہے دریا کو عباس کے تیور کا، دشمن کے لیے تجھ میں جو غیظ و غضب دیکھا، دشمن کے لیے تجھ میں جو غیظ و غضب دیکھا، کیوں کر نہ جلا لائے وارث ہے تو ہے در کا، اندازہ ہے دریا کو، اندازہ ہے دریا کو عباس کے تیور کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، اور شور ہے محشر کا، ہتھیار میں غازی کی بس پاس ہے ایک نیزہ، ہتھیار میں غازی کے بس پاس ہے ایک نیزہ، ہر فرد ہے کیوں لرزا پھر شام کے لشکر کا، ہر فرد ہے کیوں لرزا پھر شام کے لشکر کا، اندازہ ہے دریا کو، اندازہ ہے دریا کو عباس کے تیور کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا،
ماتمیوں تھوڑا اور، تھوڑا اور زور ہونا چاہیے آپ کے ہاتھوں میں، مولا عباس کو جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، مولا عباس کو جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن دریا پہ گئے، بی بی سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے،
مشکیز میں دریا کو اب ام لے آئیں گے، مشکیز میں دریا کو اب ام لے آئیں گے، مشکیز میں دریا کو اب ام لے آئیں گے، مشکیز میں دریا کو اب ام لے آئیں گے، رہ جائے بھرم باقی یہ دفتر سرور کا، رہ جائے بھرم باقی یہ دفتر سرور کا، اندازہ ہے دریا کو، اندازہ ہے دریا کو عباس کے تیور کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، کس یاد سے اے زینب تو بھائی کو تکتی ہے، کس یاد سے اے زینب تو بھائی کو تکتی ہے، کس یاد سے اے زینب تو بھائی کو تکتی ہے، تنہا وہ محافظ ہو جیسے تیری چادر کا، تنہا وہ محافظ ہو جیسے تیری چادر کا، اندازہ ہے دریا کو،
اندازہ ہے دریا کو عباس کی تیور کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، اور شور ہے محشر کا،
اور شور ہے محشر کا،
اور شور ہے محشر کا، مقتل میں بے دست گرا کیسے، رہوار سے مقتل میں بے دست گرا کیسے، رہوار سے مقتل میں بے دست گرا کیسے، کس طرح تصور ہو ایسے کسی منظر کا، کس طرح تصور ہو ایسے کسی منظر کا، اندازہ ہے دریا کو، اندازہ ہے دریا کو عباس کی تیور کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، شاہد میرے گھر ہوگی تا حشر عزاداری، شاہد میرے گھر ہوگی تا حشر عزاداری، شاہد میرے گھر ہوگی تا حشر عزاداری، گھر پر ہے علم میرے عباس دلاور کا، گھر پر ہے علم میرے عباس دلاور کا،
ماتمی ہو میرے ساتھ، اور جان سے زور سے،
اندازہ ہے دریا کو، اندازہ ہے دریا کو عباس کی تیور کا، موجوں میں تلا تم ہے اور شور ہے محشر کا، 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 اور شور ہے محشر کا،
اللہ ہمیں ان کو فرمائے۔